السلام علیکم. پاکستان میں سو شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پہلے کرونا وائرس کی صورتحال کے بارے میں کچھ جھلکیاں. امریکہ میں ایک روز کے دوران ریکارڈ 63,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. امریکہ کی 50 میں سے 41 ریاستوں میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے. امریکہ کے بعد دنیا میں سب سے متاثرہ دوسرا ملک برازیل ہے، جہاں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 42,500 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. مہلک وبا سے متاثرہ ملکوں کی فہرست میں بھارت تیسرے نمبر پر ہے، جہاں جمعرات کو ریکارڈ 26,000 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. میکسیکو میں بھی جمعرات کو ایک دن کے ریکارڈ کیسز سامنے آئے ہیں. پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 2,43,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اموات کی تعداد 5,000 سے بڑھ گئی ہے. جان ہاپکنز یونیورسٹی کے COVID-19 ریسورس سینٹر کے مطابق بڑھتے ہوئے کیسوں کے باعث پاکستان نے کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد میں اٹلی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. دوسری جانب حکومت پاکستان کو کرونا وائرس کے کیسوں میں ٹیسٹوں کی کمی کرنے پر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے تنقید کا سامنا ہے. اور اب باقی خبریں. امریکہ کی ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو کرونا وائرس کے باعث امریکہ میں پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس لے جانے کے لیے پروازیں چلانے کا جو خصوصی اجازت نامہ جاری کیا تھا اسے منسوخ کر دیا ہے. ڈان میں شائع ہونے والی ایک خبر میں ایئر لائنز کے ایک ترجمان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ امریکی حکام نے منسوخی کا فیصلہ پاکستانی پائلٹوں پر جعلی لائسنس حاصل کرنے کے الزامات سامنے آنے کے نتیجے میں کیا ہے. امریکہ نے کہا ہے کہ اس نے پی آئی اے کی چند پروازوں کے لیے خصوصی اجازت نامے کی منسوخی پاکستان کے شہری ہوابازی کے ادارے کی جانب سے حالیہ نشاندہی اور خاص طور پر کچھ پاکستانی پائلٹوں کے لائسنسوں سے منسلک معاملے کے بعد ہوابازی کے تحفظ کے پیش نظر رکھتے ہوئے کی ہے. پی آئی اے کے ترجمان عبداللہ خان نے تصدیق کی ہے کہ خصوصی پروازوں کی اجازت منسوخ کرنے کی اطلاع امریکی حکام نے ایک ای میل کے ذریعے دی ہے. پی آئی اے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ایئر لائن امریکی حکام کے ساتھ رابطے میں ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ان براہ راست خصوصی پروازوں کی منسوخی پر نظر ثانی کی جائے گی. دوسری جانب پاکستان ایئر لائنز پائلٹس ایسوسی ایشن نے لائسنسوں سے متعلق حکومتی فہرست کو ناقابل یقین اور مشکوک قرار دیتے ہوئے عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. عالمی بینک نے اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے حوالے سے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے پاکستان میں سیاحت کے شعبے پر پڑنے والے اثرات کے نتیجے میں پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار میں 3.64 اربوں کی کمی ہو سکتی ہے، اور پاکستان میں سیاحت کے شعبے سے وابستہ لگ بھگ 900,000 افراد کے روزگار کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. دوسری طرف عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے توقع ظاہر کی ہے کہ پاکستان میں معاشی سرگرمیوں کو بحال ہونے کے ساتھ آئندہ سال سے پاکستان کی معیشت میں بتدریج بحالی کی توقع کی جا سکتی ہے. پاکستان میں گزشتہ ہفتے سیاحت کے فروغ کے سرکاری ادارے پاکستان ٹوریزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن یعنی پی ٹی ڈی سی سے ملازمین کی برطرفی کے بعد ملازمین نے ملک کے بیشتر حصوں میں احتجاج کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. ملازمین کا اصرار ہے کہ ان کی برطرفی اور ادارے کی بندش غیر قانونی ہے، لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ وہ پی ٹی ڈی سی کو بند نہیں بلکہ اس میں اصلاحات کرنے جا رہی ہے. پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر 16 دسمبر 2014 کو ہونے والے ہلاکت خیز حملے کی تحقیقات کے لیے پشاور ہائی کورٹ کی عدالتی کمیشن نے تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے کر دی ہے. سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار نے متاثرہ والدین کی درخواست پر اس سانحے کی تحقیقات کے لیے 9 مئی 2018 کو عدالتی کمیشن قائم کرنے کی ہدایت کی تھی. دہشت گردوں کے حملے میں مرنے والے بچوں کے والدین سمیت کمیشن نے 132 افراد کے بیانات، جبکہ 32 سول اور سیکیورٹی عہدیدار بھی اس واقعے کے بارے میں گواہوں کی حیثیت سے کمیشن کے سامنے پیش ہوئے. کمیشن کے 3,000 صفحات پر مشتمل بیان پر والدین نے خوشی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کو اور بچوں کو اس تحقیقاتی رپورٹ کے منظر عام پر آنے سے انصاف کی توقع ہے. خبریں ختم ہوئیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے facebook.com/VOA اردو.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. عالمی بینک نے اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے حوالے سے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے پاکستان میں سیاحت کے شعبے پر پڑنے والے اثرات کے نتیجے میں پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار میں 3.64 billion کی کمی ہو سکتی ہے اور پاکستان میں سیاحت کے شعبے سے وابستہ لگ بھگ 900,000 افراد کے روزگار کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. دوسری طرف عالمی مالیاتی ادارے IMF نے توقع ظاہر کی ہے کہ پاکستان میں معاشی سرگرمیاں بحال ہونے کے ساتھ آئندہ سال سے پاکستان کی معیشت میں بتدریج بحالی کی توقع کی جا سکتی ہے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ آپ کو سنوائیں گے تھوڑی دیر میں. پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 2,43,000 سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 5,000 سے بڑھ گئی. جانس ہاپکنز یونیورسٹی کے COVID-19 ریسورس سینٹر کے مطابق بڑھتے کیسز کے باعث پاکستان نے کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد میں اٹلی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. دوسری جانب حکومت پاکستان کو کرونا وائرس کے کیسوں میں ٹیسٹوں کی کمی کرنے پر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے تنقید کا سامنا ہے. لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
پاکستان کے سرکاری ادارے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن کنٹرول کے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں اب تک 2,43,000 سے زائد افراد میں کرونا وائرس کے مرض کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ ہلاکتیں 5,058 ہیں. NCOC کے مطابق اس مرض سے اب تک تقریباً 1.5 million افراد صحت یاب بھی ہو چکے ہیں. پنجاب حکومت نے کرونا وائرس کے اثرات کو کم کرنے کے لیے لاہور سمیت صوبے کے 7 شہروں کے مختلف علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا آغاز کر دیا ہے جو 24 July تک جاری رہے گا. محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب کی جانب سے جاری کردہ مراسلے کے مطابق اسمارٹ لاک ڈاؤن کیے گئے شہروں میں لاہور، ملتان، فیصل آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات اور راولپنڈی شامل ہیں. پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کے مطابق اسمارٹ لاک ڈاؤن کے بہتر نتائج سامنے آ رہے ہیں. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر صحت پنجاب نے بتایا کہ صوبے بھر میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے پہلے اور دوسرے مرحلے میں جن شہروں کے علاقوں کو بند کیا گیا تھا اسی بنیاد پر لاک ڈاؤن کا دائرہ کار مزید بڑھایا گیا ہے.
ہمیں معیشت کا پہیہ بھی ساتھ چلانا ہے اور ہم نے انشور کرنا کہ وبا کم سے کم پھیلے. جن علاقوں کے اندر زیادہ کیسز ہیں تو وہ جو علاقے تھے جن میں ہاٹ اسپاٹس جن کو ہم نے ڈکلیئر کیا ان علاقوں کو ہم نے دیکھا اور پھر ان علاقوں کو اس وقت بند کیا ہوا 15 days کے لیے.
وزیر صحت پنجاب نے بتایا کہ صوبے بھر کے ہسپتالوں میں اس وقت کرونا وائرس کے علاج کے لیے ادویات اور سامان کی کوئی کمی نہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد کے مطابق محکمہ صحت صوبہ بھر کے ہسپتالوں میں ڈاکٹروں اور طبی عملے کی تربیت پر خصوصی توجہ دے رہا ہے.
ٹریننگ مسلسل ہو رہی ہے میو اور PKLI کے اندر کیونکہ بہت بڑی تعداد مریضوں کی زیادہ ہے تو ابھی ریسکیورز کے جو پیرامیڈکس ہیں یعنی 1122 والے انہوں نے خاص وہاں سے 250 بندے کی مزید ٹریننگ کر کے ہمیں دیے ہیں ہاسپٹلس میں تاکہ ہم مزید اپنے ہیومن ریسورس ہاسپٹلس میں مینجمنٹ کے لیے امپروو کر دیں کیونکہ پیرامیڈکس وہ جیسے آپ کو فزیوتھراپی بھی کرنی پڑتی ہے مریض کو اٹھانا بٹھانا پڑتا ہے اس کے لیے مزید بڑھا دیا ہے. سو وی آر ٹرائنگ آور لیول بیسٹ.
دوسری جانب سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان کیسز کی تعداد میں کمی کا کہہ کر نہ صرف پاکستانی قوم بلکہ پوری دنیا کو دھوکہ دے رہی ہے. ایک پریس کانفرنس کے دوران سعید غنی نے کہا کہ یومیہ ٹیسٹ کی تعداد میں نصف سے زائد کمی کی گئی ہے. امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں کرونا وائرس کی تعداد 2,43,599 ہے جس کے بعد پاکستان دنیا میں عالمی وبا سے متاثر ہونے والا 11th ملک بن گیا ہے اور اس نے اٹلی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور.
پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر 16 December 2014 کو ہونے والے ہلاکت خیز حملے کی تحقیقات کے لیے پشاور ہائی کورٹ کے عدالتی کمیشن نے تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے کر دی ہے. سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار نے متاثرہ والدین کی درخواست پر اس سانحے کی تحقیقات کے لیے 9 May 2018 کو عدالتی کمیشن قائم کرنے کی ہدایت کی تھی. دہشت گردوں کے حملے میں مرنے والوں کے بچوں کے والدین سمیت کمیشن نے 132 افراد کے بیانات کے 32 سول اور سیکیورٹی عہدیدار بھی اس واقعے کے بارے میں گواہوں کی حیثیت سے کمیشن کے سامنے پیش ہوئے. کمیشن کے 3,000 صفحات پر مشتمل بیان پر والدین خوشی کا اظہار کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ان کو اور بچوں کو اس تحقیقاتی رپورٹ کے منظر عام پر آنے سے انصاف کی توقع ہے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر 16 December 2014 کو ہونے والے ہلاکت خیز حملے کے بارے میں پشاور ہائی کورٹ کے جج پر مشتمل عدالتی کمیشن نے تحقیقات مکمل کر کے سربمہر رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق چیف جسٹس مسٹر جسٹس ثاقب نثار نے 9 مئی 2018 کو متاثرہ والدین کی درخواست پر پشاور ہائی کورٹ کے جج کے ذریعے آرمی پبلک اسکول کے سانے کی تحقیقات کے لیے کمیشن قائم کرنے کا حکم دیا تھا، اور لگ بھگ 2 سال کے بعد جسٹس محمد ابراہیم خان پر مشتمل کمیشن نے 3000 صفحات پر مشتمل تحقیقاتی رپورٹ مرتب کر دی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے ترجمان عمران اللہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق 3000 صفحات پر مشتمل رپورٹ چیف جسٹس آف پاکستان کو پیش کر دی گئی ہے۔ اس تحقیقاتی کمیشن نے مرنے والے بچوں کے والدین سمیت 132 افراد کے بیانات قلم بند کر دیے ہیں۔ مرنے والے طلبہ کے والدین کی ایک تنظیم کے عہدیدار فضل خان نے بتایا کہ رپورٹ 1 جون 2020 کو مکمل کی گئی تھی، مگر 9 جولائی کو سپریم کورٹ کے حوالے کرنے سے کئی ایک شکوک و شبہات نے جنم لیا ہے۔
تقریباً 1 مہینے تک کمپلیٹ ہونے کے بعد پڑا رہا، اس پہ بھی ہمارے تحفظات ہیں کہ اس میں ہو سکتا ہے طاقتور اداروں کی ایمان پہ رد بدل کیا ہو۔ بہرحال ابھی بھی یہ جو کمپلیٹ ہو کے بھجوا دیے ہیں، تو ہمارا مطالبہ حکومت سے یہ ہوگا کہ اس رپورٹ کو پبلک کیا جائے۔
شاہانہ ارجن خان نے پشاور ہائی کورٹ کے عدالتی کمیشن کی تحقیقاتی رپورٹ کی تکمیل پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
جب سے یہ سانحہ ہوا ہے صرف ایک ہی ہماری پکار ہے، ایک ہی ہمارا مطالبہ ہے، اور وہ ہے بچوں کا انصاف، ان کے خون کا انصاف۔ اور اس انصاف میں جو ہے ہمیں صرف وہی لوگ جو ہے نا ان کا ہمیں ان کے نام چاہیے، جن کی کوتاہیوں سے، جن کی غفلتوں سے، جن کی نااہلی سے، ان سب کے نام اس میں ہونے چاہیے۔
آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے ہلاکت خیز حملے کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان اور بعد میں اس سے علیحدہ ہونے والی تنظیم جماعت الاحرار کے ترجمان قاری احسان اللہ احسان نے قبول کی تھی۔ قاری احسان اللہ احسان نے 17 اپریل 2017 کو ایک معاہدے کے تحت اپنے آپ کو حکومت کے حوالے کیا تھا، تاہم اس سال 11 جنوری 2020 کو وہ حکومتی تحویل سے اہل و عیال سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اس ہلاکت خیز حملے کے بعد حکومت نے تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر ملک بھر میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قومی لائحہ عمل، جبکہ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث عسکریت پسندوں کے مقدمات جلد از جلد نمٹانے کے لیے فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا تھا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
خیبر پختونخوا حکومت نے پشتون تحفظ تحریک کے رہنماؤں کے خلاف 26 مئی 2019 کو شمالی وزیرستان کی تحصیل دتہ خیل کے علاقے خڑکمر میں ہونے والی جھڑپ کا دائر کردہ مقدمہ واپس لے لیا ہے۔ انسداد دہشت گردی پولیس نے اس سلسلے میں بنو کے انسداد دہشت گردی عدالت میں درخواست دائر کر دی ہے، جس میں حکومت کی جانب سے اس مقدمے کو واپس لینے کی استدعا کی گئی ہے۔ خڑکمر کے اس واقعے میں مجموعی طور پر 15 افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ پشتون تحفظ تحریک کے رہنماؤں کے خلاف 3 افراد کے قتل اور 15 افراد کے زخمی ہونے کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ پشاور سے تھوڑی دیر میں شمیم شاہد کی رپورٹ آپ کے لیے پیش کریں گے۔ پاکستان کے سینئر سیاستدان اور حکمران اتحاد میں شامل پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے وزیر اعظم عمران خان کو مشورہ دیا ہے کہ ملکی بحران کے حل کے لیے ماضی کے واقعات کو بھلا کر مسائل کو باہمی مشاورت سے حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت صحافتی برادری اور میڈیا مالکان کے ساتھ معاملات افہام و تفہیم سے حل کرے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے علی فرقان۔
اپنے جاری ایک بیان میں سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین نے ماضی کے واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں تاریخ سے سبق حاصل کرتے ہوئے واقعات سے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ چودھری شجاعت حسین نے گزشتہ سال مولانا فضل الرحمان کے اسلام آباد میں دھرنے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت حکومتی رہنما دھرنے کے شرکا پر دھاوا بولنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ انہوں نے چودھری پرویز الہی کے ذریعے وزیر اعظم کو ایسا نہ کرنے کا مشورہ دیا اور احتجاجیوں پر دھاوا بولنے کا فیصلہ ٹل گیا۔ انہوں نے کہا کہ دینی مدارس کے طلبہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار آمنے سامنے تھے اور حالات خراب ہونے کا شدید اندیشہ تھا، لیکن مسلم لیگ کے رہنماؤں کی باہمی سوچ پر عمل کرتے ہوئے معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہوا۔ چودھری شجاعت نے اپنے بیان میں ایک اور واقعے کا حوالہ دیا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف دا نیوز اخبار کی چیف ایڈیٹر ملیحہ لودھی پر غداری کا الزام لگا کر گرفتار کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے اس فیصلے کی بطور وزیر داخلہ مخالفت کی کہ اس سے صحافتی برادری کو غلط پیغام جائے گا۔ پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ نے اپنے بیان کے آخر میں عمران خان سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جنگ گروپ کے چیف ایڈیٹر میر شکیل الرحمان کی گرفتاری، چینل 24 کی بندش اور دیگر اخبارات کے مسائل کو باہمی مشاورت سے حل کرنے کی کوشش کرے۔ تجزیہ کار سہیل بڑائچ کہتے ہیں کہ چودھری شجاعت نے ملکی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ دانش مندانہ اور آزاد رائے کا اظہار کیا ہے، جس کی کچھ مثالوں کا ذکر ان کے بیان میں شامل ہے۔
میرا یہ خیال ہے کہ وہ ڈسٹنس کر رہے ہیں، فاصلہ کریٹ کر رہے ہیں کہ ہم ان فیصلوں میں شریک نہیں ہیں، اور اپنی طرف سے ناقصے بن کے نصیحت بنا کر رہے ہیں کہ بھائی آپ بھی ایسے فیصلے نہ کریں، لیکن بیسیکلی تو وہ اپنا سٹانس بتا رہے ہیں کہ ہمارا یہ سٹانس نہیں ہے، ہم ان کی بنے رہتے، ہماری سوچ مختلف ہے۔
وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کو یہ بیان پسند نہیں آئے گا اور تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کے درمیان فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں۔
اس سے تحریک انصاف یہی مطلب لے رہی ہے کہ کاف لیگ ہم سے آہستہ آہستہ دور ہو رہی ہے، لیکن تحریک انصاف کی بھی یہ پوزیشن نہیں ہے کہ وہ خود اپنے ساتھیوں کو خدا حافظ کہہ دے، اور کاف لیگ کو بھی پتا ہے کہ ہم نے خدا حافظ کہا تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، تو اس لیے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اگرچہ ان کے معاملات بالکل اچھے نہیں ہیں، لیکن دونوں کی ایک مجبوری ہے کہ دونوں اکٹھے چلنے پر اس وقت مجبور۔
چودھری شجاعت حسین نے چند ماہ قبل وائس آف امریکہ کے اس نمائندہ سے غیر رسمی گفتگو میں بتایا تھا کہ وزیراعظم عمران خان بطور اتحادی ان سے حکومتی فیصلہ سازی میں مشاورت نہیں کر رہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ وہ انہیں اپنے مشورے اور آراء سے بذریعہ اخباری بیانات آگاہ کرتے رہیں گے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
کراچی میں گیس کا بحران ایک بار پھر شدید ہو گیا۔ شہر میں ہونے والی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کے لیے اضافی گیس بجلی پیدا کرنے والے ادارے کے الیکٹرک کو فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ گیس کی کمی کو دور کرنے کے لیے شہر میں موجودہ صنعتوں اور سی این جی اسٹیشنز کو ہفتے میں 3 روز کے لیے گیس کی فراہمی بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تاہم اس فیصلے کو صنعت کار اور سی این جی اسٹیشنز مالکان نے رد کر دیا ہے۔ معاملے کی تفصیل جانتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں۔
ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ایک بار پھر گیس کا بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں گیس کی فراہمی کے ادارے سوئی سدرن گیس کمپنی نے ہفتے میں 3 روز کے لیے صنعتوں کے کیپٹیو پاور پلانٹس اور سی این جی اسٹیشنز کو گیس کی فراہمی معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس اعلان سے صنعتکار شدید پریشانی کا شکار ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کئی صنعتوں میں گیس کی پہلے سے موجود لوڈ شیڈنگ کے باعث پیداواری عمل شدید متاثر ہو رہا ہے، اور اس کا لامحالہ منفی اثر ملکی برآمدات اور روزگار کے مواقع کم ہونے کی صورت میں پڑ سکتا ہے۔ کورنگی ٹریڈ ایسوسی ایشن کے صدر عمر شیخ نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ ملک کے سب سے بڑے شہر کے صنعتکاروں کے مسائل حل کرنے کے لیے فوری اور ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔
ہمارے ٹارگٹس کیسے ہم اچیو کریں گے جب ہمارے پاس لائٹ نہیں ہوگی، ہمارے پاس گیس نہیں ہوگی، ہمارے پاس اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ خراب رہیں گے، تو ہم کیسے جو ہے اپنے گول اچیو کر سکتے ہیں؟ میں پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ پرائم منسٹر صاحب کائنڈلی انٹروین کریں اس مسئلے پہ، آپ کائنڈلی کراچی تشریف لائیں، اس پہ اعلیٰ سطح کا اجلاس رکھیں، اور یہ مستقل بنیادوں پہ ہمیں بجلی گیس کا ہمارا مسئلہ کراچی کا ختم کیا جائے، تاکہ جو ہے وہ ہم لوگ اچھے طریقے سے کاروبار کر سکیں، اچھے طریقے سے انڈسٹریوں کو چلا سکیں۔
اسی طرح سی این جی اسٹیشنز کو بھی گیس کی فراہمی بند ہونے پر آل پاکستان سی این جی اسٹیشنز ایسوسی ایشن نے فیصلے کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں چیئرمین سی این جی ایسوسی ایشن غیاس پراچا کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال میں نقل و حمل میں کمی اور دیگر وجوہات کی بنا پر سی این جی سیکٹر پہلے ہی مشکلات کا شکار ہے، جبکہ حکومت کی غلط حکمت عملی کی وجہ سے اس شعبے کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ادھر ایس ایس سی حکام کا کہنا ہے کہ شدید گرمی کے موسم میں بجلی کی اضافی پیداوار ممکن بنانے کے لیے کے الیکٹرک کو اضافی گیس فراہم کی جا رہی ہے، جس کے باعث صنعتوں اور سی این جی اسٹیشنز کو گیس کی فراہمی میں کمی لائی گئی ہے۔ حکام کے مطابق اس وقت کراچی میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، کمی کو دور کرنے کے لیے کے الیکٹرک کو معمول سے 50 MMCFD گیس اضافی فراہم کی جا رہی ہے، جس سے مجموعی طور پر کے الیکٹرک کو فراہم کی جانے والی گیس کی کھپت 240 MMCFD تک جا پہنچی ہے۔ تاہم کے الیکٹرک حکام کا کہنا ہے کہ ادارے کو اپنے تمام پاور پلانٹس چلانے کے لیے 290 MMCFD گیس کی ضرورت ہے۔ واضح ہے کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 گھنٹے سے تجاوز کر چکا ہے، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان میں گزشتہ ہفتے سیاحت کے فروغ کے سرکاری ادارے پاکستان ٹوریزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن یعنی پی ٹی ڈی سی سے ملازمین کی برطرفی کے بعد ملازمین نے ملک کے بیشتر حصوں میں احتجاج کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ ملازمین کا اصرار ہے کہ ان کی برطرفی اور ادارے کی بندش غیر قانونی ہے، لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ وہ پی ٹی ڈی سی کو بند نہیں کر رہی بلکہ اس میں اصلاحات کرنے جا رہی ہے۔ اسلام آباد سے نظر الاسلام کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سید ذوالفقار بخاری نے بتایا کہ پی ٹی ڈی سی کو کرونا وائرس کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی بندش کا فیصلہ گزشتہ سال کابینہ کی میٹنگ میں کیا گیا تھا۔ پی ٹی ڈی سی کے 360 ملازمین کی برطرفی کے فیصلے کو سراہتے ہوئے وزیراعظم کے معاون خصوصی نے بتایا کہ 400 ملازمین کے خاطر ہزاروں افراد کا روزگار داؤ پر نہیں لگا سکتے۔
پی ٹی ڈی سی نے کوئی کام نہیں کیا پچھلے 5-10 سالوں میں، یہ یاد رکھیں۔ تو جب ایک ادارے نے کوئی کام نہیں کیا ہوا، اس کے اندر بھی جو لوگ ہوتے ہیں انہیں کوئی زیادہ کوئی کام نہیں کیا ہوا، سروس دی ہوئی ہے کتنی اچھی کتنی بری، یہ فائنینشیل دکھاتے ہیں، یہ لیڈرشپ اور فائنینشیل دکھاتے ہیں کہ انہیں کتنی اچھی اور کتنی بری کی۔
انہوں نے مزید بتایا کہ وہ اس معاملے کو افہام اور تفہیم کے ساتھ حل کرنے کے لیے یونین کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ ان کے مطابق انہوں نے پی ٹی ڈی سی کے ملازمین کے لیے بہت اچھا گولڈن ہینڈ پیکج آفر کیا جسے یونین نے مسترد کر دیا۔ پی ٹی ڈی سی یونین کے صدر ماجد یعقوب اوان وزیراعظم کے معاون خصوصی کے دعووں سے اختلاف کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ موضوع کے حوالے سے تمام باتیں زبانی کلامی ہیں جبکہ ریکارڈ پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
انہوں نے آفر ہی نہیں کیا، یہ تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں، حقیقت کے اس کے کچھ اور ہیں۔ ہمارے ساتھ ان کی نیگوشیشن ہوئی تھی، ہمارے ساتھ باقاعدہ ان کا ڈائلاگ ہوا تھا، لیکن جب ان کے ساتھ 4 میٹنگ ہماری ہو گئی تو آخری میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے، ہمارے بس سے باہر ہے۔
جواد علی گزشتہ 30 سال سے پی ٹی ڈی سی سے وابستہ ہیں۔ وہ اس وقت بحیثیت انچارج گلگت پی ٹی ڈی سی فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کے مطابق گلگت بلتستان میں ادارے کے کل 10 موٹلز ہیں جس میں سے 9 گزشتہ نومبر کے آف سیزن اور کرونا وبا کے پیش نظر بند پڑے ہیں، جبکہ گلگت کا پی ٹی ڈی سی ممکنہ قرنطینہ سہولت کی وجہ سے بحال ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ وہ بھی دوسرے ملازمین کی طرح 1 جولائی سے نوکری سے بغیر کسی معاوضے کے برخاست کر دیے گئے ہیں۔ ان کے مطابق پی ٹی ڈی سی کا کام پاکستان کا نام سیاحت کے حوالے سے اجاگر کرنا ہوتا ہے، نہ کہ صرف کمائی۔
پی ٹی ڈی سی کا کام کمانا نہیں ہے، بے شک ہم خسارے بھی نہیں ہیں، ٹورسٹ کو فیسلیٹیٹ کرنا ہمارا کام ہے۔ اصل پی ٹی ڈی سی کا مقصد ٹورسٹ کو فیسلیٹیٹ کرنا، جن جگہوں میں دوسرے لوگ ہوٹل نہیں بنا سکتے تھے وہاں پہ پی ٹی ڈی سی نے بنا کے ابھی وہاں لوگ جاتے ہیں، ابھی دوسرے لوگوں نے بھی ہوٹل بنانا پی ٹی ڈی سی کو دیکھ کے شروع کیا۔
پی ٹی ڈی سی کے ملازمین نے اپنی برطرفی کے بعد ملک کے مختلف حصوں میں احتجاج کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور اس ضمن میں انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے نام ایک خط بھی تحریر کیا ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی برطرفی غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کی ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو کرونا وائرس کے باعث امریکہ میں پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس لے جانے کے لیے پروازیں چلانے کا جو خصوصی اجازت نامہ جاری کیا تھا اسے منسوخ کر دیا ہے۔ ڈان میں شائع ہونے والی ایک خبر میں ایئر لائنز کے ایک ترجمان کے حوالے سے بتایا گیا کہ امریکی حکام نے منسوخی کا فیصلہ پاکستانی پائلٹوں پر جعلی لائسنس حاصل کرنے کے الزامات سامنے آنے کے نتیجے میں کیا ہے۔ پی آئی اے کے ترجمان عبداللہ خان نے تصدیق کیا ہے کہ خصوصی پروازوں کی اجازت منسوخ کرنے کی اطلاع امریکی حکام نے ایک ای میل کے ذریعے دی۔ امریکہ کے ٹرانسپورٹیشن ڈپارٹمنٹ نے کرونا وائرس کی وجہ سے پھنس جانے والے پاکستانیوں کو واپس لے جانے کے لیے اپریل میں پی آئی اے کو 12 براہ راست پروازوں کی خصوصی اجازت دی تھی، جس کے بعد پی آئی اے نے کئی امریکی شہروں تک 6 پروازیں چلائیں، جبکہ اس کی 6 پروازیں ابھی باقی تھیں۔ پی آئی اے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ایئر لائن امریکی حکام کے ساتھ رابطے میں ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ان براہ راست خصوصی پروازوں کی منسوخی پر نظر ثانی کی جائے گی۔ دوسری جانب پاکستان ایئر لائنز پائلٹ ایسوسی ایشن نے لائسنسوں سے متعلق حکومتی فہرست کو ناقابل یقین اور مشکوک قرار دیتے ہوئے عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ طالبان اسلامی جمہوریہ افغانستان کا حصہ بن سکتے ہیں اور انتخابات میں حصہ لے کر اپنے سیاسی مقاصد پوری کر سکتے ہیں۔ وہ جمعرات کے روز کابل سے افغانستان میں قیام امن سے متعلق ایک ویڈیو کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، جس میں افغانستان کو تعاون فراہم کرنے والے 18 ممالک اور 4 بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندے شریک ہوئے۔ ان 4 تنظیموں میں اقوام متحدہ، یورپی یونین اور نیٹو شامل ہیں۔ افغان صدر نے اپنے ابتدائی کلمات میں کہا کہ افغان حکومت ملک میں 4 دہائیوں سے جاری تنازع کو ختم کرنے کی اہلیت اور عزم رکھتی ہے۔ افغان وزارت خارجہ کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ کانفرنس کے شرکاء نے افغان حکومت کی جانب سے طالبان کے قیدیوں کو رہا کرنے کے اقدام کو سراہا، جس سے اعتماد کی فضا قائم ہوئی اور پر امن طریقوں سے تنازع کے خاتمے کی خواہش کا اظہار ہوا۔ بیان کے مطابق شرکاء نے طالبان سے پرتشدد حملوں میں کمی کرنے اور انسانی بنیادوں پر جنگ بندی پر عمل کرنے کی اپیل کی۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ افغان حکومت نے طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بین افغان بات چیت شروع کرنے کے لیے حتمی تاریخ کا تعین بھی کریں۔ بھارت نے مشرقی لداخ کی گلوان وادی پر چین کے دعوے کو ایک بار پھر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دعویٰ مبالغہ آمیز اور ناقابل قبول ہے۔ ساتھ ہی بتایا گیا ہے کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول LAC پر کشیدگی کو ختم کرانے کے سلسلے میں جمعے کے دن ایک بار پھر دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی سطح کی بات چیت متوقع ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ سری واستو نے ایک آن لائن پریس بریفنگ میں کہا کہ بھارت سرحدی علاقوں میں امن و امان کی بحالی اور بات چیت کے ذریعے اختلافات کو دور کرنے کی ضرورت کا قائل ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ بھارت اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ گلوان وادی کے تعلق سے بھارت اور چین کے درمیان اختلافات ہیں۔ بھارت کا دعویٰ ہے کہ گلوان وادی LAC پر اس کی سرحد کے اندر ہے، جبکہ چین اس پر اپنا دعویٰ پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ وادی LAC پر اس کی سرحد کے اندر ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ گلوان وادی میں حالیہ دنوں میں جو بھی صحیح یا غلط ہوا وہ واضح ہے۔ چین اپنی علاقائی خود مختاری اور سرحد پر امن و استحکام کا تحفظ پوری قوت سے کرے گا۔ فریقین کو خطرات پیدا کرنے کی بجائے اسٹریٹک جائزے کا پابند ہونا چاہیے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت عوامی رائے عامہ کی صحیح سمت میں رہنمائی کرنے، دو طرفہ بات چیت اور تعاون کو آگے بڑھانے اور اختلافات کو ہوا دینے اور پیچیدہ امور سے بچنے کے لیے چین کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کے بقول سرحدی امور سے متعلق مشاورت اور رابطہ کاری کے تعلق سے قائم ورکنگ میکانزم کی اگلی میٹنگ جلد ہونے کی توقع ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق یہ ملاقات آج یعنی جمعے کے روز متوقع ہے۔ بھارت کی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ 8 اہلکاروں کے قتل سمیت درجنوں مقدمات میں ملوث گینگسٹر وکاس دوبے ریاست اتر پردیش کے شہر کانپور میں پولیس مقابلے میں ہلاک۔ اسد صہیب اپنی رپورٹ میں تفصیل بتاتے ہیں۔
پولیس کے مطابق وکاس دوبے کو جمعے کی صبح جیل منتقل کیا جا رہا تھا، جب کانپور کے قریب پولیس کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ دوبے نے پولیس اہلکار سے پستول چھین کر فائرنگ کی کوشش کی اور وہ جوابی فائرنگ میں مارا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حادثے میں کچھ پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ وکاس دوبے کو 4 گولیاں لگیں، انہیں اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹرز نے ان کی موت کی تصدیق کی۔ حکام کے مطابق وکاس دوبے 8 پولیس اہلکاروں کے قتل کا مرکزی ملزم اور گزشتہ ایک ہفتے سے مفرور تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ وکاس دوبے کے عام سیاسی شخصیات اور پولیس افسران کے ساتھ بھی تعلقات تھے۔ وکاس دوبے ایک ہفتے سے بھارتی ذرائع ابلاغ کی شیخ سرخیوں میں تھے۔ گزشتہ ہفتے کانپور میں ان کی گرفتاری کے لیے مارے گئے چھاپے کے دوران پولیس پارٹی پر اندھا دھند فائرنگ سے ایک DSP سمیت 8 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ واقعے میں دوبے کے 2 ساتھی بھی مارے گئے تھے۔ وکاس دوبے کو فرار کرانے میں مدد دینے کے الزام میں ایک پولیس اہلکار کو بھی حراست میں لیا گیا تھا۔ دوبے موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے، تاہم جمعرات کو انہیں ریاست مدھیہ پردیش کے شہر اجین سے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق دوبے پر قتل اور ڈکیتی سمیت مختلف الزامات کے 60 مقدمات درج ہیں۔ وکاس دوبے کا تعلق کانپور کے نواحی گاؤں بکرو سے ہے اور وہ ماضی میں یہاں سے مقامی حکومت کا انتخاب بھی جیت چکے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اقتدار میں آنے والی ہر سیاسی جماعت کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کر لیتے تھے، جبکہ ان کے پاس دولت کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ انہیں 2001 میں ایک ریاستی وزیر سنتوش شکلا کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، لیکن عدالت میں ان کے خلاف کسی نے بھی گواہی نہیں دی تھی، جس پر انہیں رہا کر دیا گیا۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہمارا نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے۔ امریکہ نے جمعرات کے روز چین کے 4 اہلکاروں پر تعزیرات عائد کر دی ہیں، جن میں ملک کے طاقتور پولٹ بیورو کا ایک رکن بھی شامل ہے جن پر الزام ہے کہ وہ ایغور مسلمان اقلیتی کمیونٹی کے خلاف انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث ہیں۔ اس بات کا امکان ہے کہ اس اقدام کے نتیجے میں امریکہ اور چین کے درمیان تناؤ کا شکار تعلقات مزید شدت اختیار کریں گے۔ ان تعزیرات میں سنکیانگ خطے کی کمیونسٹ پارٹی کے سیکرٹری شین کیانگو اور سنکیانگ کا پبلک سیکیورٹی بیورو شامل ہیں۔ یہ اعلان ایک ایسے وقت پر کیا گیا ہے جب امریکہ اور چین کے درمیان پہلے ہی سے چین کی جانب سے کرونا وائرس کی وبا سے نبرد آزما اور ہانگ کانگ پر قبضہ کرنے کے سنگین اقدامات کے نتیجے میں سخت تناؤ کی صورتحال ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ایک اہلکار نے کہا کہ امریکہ نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ سنکیانگ میں چین کی کمیونسٹ پارٹی کی جانب سے اپنی اقلیتوں کے خلاف روا رکھے جانے والے سلوک کے خلاف اٹھ کھڑی ہو، جنہیں حراست، جبری مشقت، مذہبی تشدد، زبردستی، اسقاط حمل اور سٹرلائزیشن پر عمل پیرائی کا سامنا ہے۔ اس اعلان پر واشنگٹن میں امریکی سفارت خانے سے رابطہ کیا گیا لیکن اس نے فوری طور پر بیان دینے سے انکار کیا۔ تاہم چین اپنے اقلیتی گروپ کے خلاف بدسلوکی کی اطلاعات کو مسترد کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ وہاں قائم کیمپوں میں پیشہ وارانہ تربیت فراہم کی جاتی ہے جس سے شدت پسندی سے نمٹنے میں مدد ملتی ہے۔ امریکہ کی عدالت عظمیٰ نے جمعرات کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیکس گوشوارے منظر عام پر لانے کے لیے مینہٹن کے ڈسٹرکٹ اٹرنی کے مطالبے کو تو تسلیم کیا ہے، تاہم ایک الگ مقدمے میں جس میں کانگریس نے صدر کا مالیاتی ریکارڈ طلب کیا تھا، عدالت نے بیشتر ریکارڈ تک کانگریس کی رسائی فی الحال روک دی ہے۔ صدر ٹرمپ کے لیے دو مقدمات پر فیصلے کم مدتی فتح بھی ہیں اور شکست بھی، کیونکہ وہ گزشتہ دو برس سے اپنے مالیاتی ریکارڈ کو منظر عام پر لانے سے رکے ہوئے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کو استنبول کی سابقہ یونانی آرتھوڈاکس گرجا گھر، جو اب ایک میوزیم ہے، کو مسجد میں تبدیل کرنے کے منصوبے پر بڑھتے ہوئے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کو استنبول کی سابقہ یونانی آرتھوڈاکس گرجا گھر، جو اب ایک میوزیم ہے، کو مسجد میں تبدیل کرنے کے منصوبے پر بڑھتے ہوئے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ استنبول سے ڈورین جونز کی تازہ ترین رپورٹ اسفر امام کی زبانی۔
ہوگیا صوفیہ تقریباً 1000 سال تک مشرقی عیسائیت کا سب سے بڑا گرجا گھر تھا۔ 1453 میں سلطان محمد نے قسطنطنیہ فتح کی، جس کے بعد اسے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا، جو آئندہ 4 صدیوں تک بطور مسجد ہی استعمال ہوتا رہا۔ سن 1920 کی دہائی میں ترکی کی حکومت میں تبدیلی آئی اور ترکی کو سیکولر جمہوریہ بنانے والے اس کے جدید بانیوں نے ہوگیا صوفیہ کو میوزیم میں تبدیل کر کے جدید سیکولر ترکی کی علامت بنا دیا۔ 80 سال سے زائد عرصے تک فن تعمیرات کا یہ شاہکار عیسائیت اور اسلام کے درمیان بہترین ہم آہنگی کا نشان بنا رہا۔ اب طیب اردگان اسے واپس مسجد میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ گزشتہ سال بھی انہوں نے اپنے مذہبی اور قوم پرست گڑھ کے مطالبے پر اس عزم کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے اپنے حامیوں سے خطاب میں سیکولر حکمرانوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ہوگیا صوفیہ کو مسجد سے میوزیم میں تبدیل کر دیا، خدا کی مرضی ہوئی تو وہ انتخابات کے بعد صوفیہ کا نام میوزیم سے مسجد میں تبدیل کر دیں گے۔ گزشتہ برس ہزاروں افراد نے ہوگیا صوفیہ کے باہر اسے میوزیم سے مسجد میں تبدیل کرنے کی مہم کے طور پر نماز ادا کی تھی۔ اس تبدیلی کی حمایت میں 20 لاکھ سے زائد لوگوں نے پیٹیشن پر دستخط کیے ہیں۔ ترکی میں برلک فاؤنڈیشن کے چیف ایگزیکٹو محمد الکاسی نے کہا کہ فاتح سلطان محمد کی وصیت اور وراثت میں ہوگیا صوفیہ مسجد تھی۔ ان کی وصیت تھی کہ ہوگیا صوفیہ ایک مسجد ہو اور ہمارا اپنے آبا و اجداد کی اس وراثت اور اس کی جائیداد کی واپسی کے لیے دوبارہ دعویٰ ہے۔ ایسے میں جب وبائی امراض کی وجہ سے ملکی معیشت بری طرح متاثر ہوئی ہے اور اردگان کی پارٹی AKP کی مقبولیت میں کچھ کمی آئی ہے، تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ انہیں پہلے سے کہیں زیادہ اپنے گڑھ کو مستحکم کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ مذہب اور سیاست کی تجزیہ کار استرو گوزدین کہتی ہے کہ AKP موجودہ حالات میں جس صورتحال سے دوچار ہے، انہیں اندرونی معاملات کی بہتری کے لیے مزید اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ انہیں ایسے موضوعات درکار ہیں جن پر وہ کام کر سکیں، لیکن اردوان کو اس کی کہیں زیادہ قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے۔ 30 کروڑ قدامت پسند عیسائیوں کے نمائندہ مارچائن بار کے نیتھوارو نے کہا ہے کہ ہوگیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے سے دنیا بھر کے لاکھوں عیسائیوں کو مایوسی ہوگی، اور وہ طاقتیں جن کی ترکی میں باہمی مفادات پر مسابقت بھی ہے اس مسئلے پر متحد ہیں۔ واشنگٹن اور ماسکو دونوں نے ہوگیا صوفیہ کی حیثیت کو تبدیل کرنے پر متنبع کیا ہے۔ ترکی کے جج، جو عموماً اردوان کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، اس تبدیلی سے متعلق جلد فیصلہ دینے والے ہیں۔ سردار اردوان کا سیاسی مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے۔ اگر وہ اپنے عزم پر قائم رہے تو وہ دن دور نہیں جب ہوگیا صوفیہ کے مناروں سے ایک بار پھر آذان کی آواز گونجنا شروع ہو جائے گی۔ اسفر امام، اردو VOA، واشنگٹن۔
اور آئیے اب کرونا وائرس کی تازہ ترین اعداد و شمار اور خبریں پیش کرتے ہیں۔ امریکہ میں جمعرات کے روز 64,000 سے زیادہ کرونا وائرس کے نئے کیسز کی تصدیق ہوئی اور ایریزونا، کیلیفورنیا، فلوریڈا اور ٹیکساس سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ مزید تفصیلات عدیل احمد کی رپورٹ میں پیش ہیں۔
امریکہ، میکسیکو اور بھارت میں جمعرات کو کرونا وائرس کے ریکارڈ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ دوسری جانب ہانگ کانگ نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر تمام اسکول بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 63,200 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے، جو ملک میں ایک روز کے دوران سامنے آنے والے کیسز کا نیا ریکارڈ ہے۔ امریکہ میں گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران عالمی وبا تیزی سے پھیلی ہے۔ کرونا وائرس نے امریکہ کی 50 میں سے 41 ریاستوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، جہاں نئے کیسز کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ امریکہ میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد 31,00,000 سے زیادہ ہے، جبکہ اموات 1,33,000 سے تجاوز کر چکی ہیں۔ امریکہ کے پڑوسی اور لاطینی امریکہ کے ملک میکسیکو میں بھی جمعرات کو کرونا وائرس کے 7,280 کیسز رپورٹ ہوئے، جو ملک میں وبا پھیلنے کے بعد سے اب تک ایک دن میں سامنے آنے والے کیسز کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ جمعرات کو کرونا سے مزید 730 اموات کے بعد میکسیکو میں ہلاکتوں کی تعداد 33,000 تک جا پہنچی ہے۔ امریکہ کے بعد کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملک برازیل میں بھی صورتحال مختلف نہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران برازیل میں 42,600 سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ برازیل میں کرونا وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد 17,55,000 ہو چکی ہے۔ کرونا وائرس کے مریضوں میں برازیل کے صدر جائر بولسونارو بھی شامل ہیں۔ ادھر یورپی ملکوں میں کرونا وائرس کا زور ٹوٹنے کے بعد معمولات زندگی بتدریج بحال ہو رہے ہیں، لیکن روس میں اب بھی کرونا کے ہزاروں کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ روس میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا سے مزید 174 اموات ہوئی ہیں، جس کے بعد ہلاکتوں کی کل تعداد 11,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ادھر جنوبی ایشیا کے ملکوں میں بھی کرونا وائرس کے کیسز مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ بھارت جنوبی ایشیا کا سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے۔ جمعرات کو بھارت میں کرونا کے ریکارڈ 26,506 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ 475 اموات بھی ہوئی ہیں۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر بھارتی ریاست بہار اور اتر پردیش کے مختلف علاقوں میں لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ بھارت میں اب تک کرونا کے 7,93,000 سے زائد کیسز سامنے آ چکے ہیں، جبکہ مہلک وبا سے 21,604 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب ہانگ کانگ میں مقامی سطح پر کرونا وائرس کی دوبارہ منتقلی کے کیسز سامنے آنے کے بعد پیر سے تمام اسکول بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ہانگ کانگ کے ایجوکیشن بیورو نے جمعے کو اعلان کیا ہے کہ کرونا کی روک تھام کے لیے پیر سے تمام اسکول بند رہیں گے۔ ہانگ کانگ میں جمعرات کو کرونا وائرس کے 42 نئے کیسز رپورٹ ہوئے تھے، جن میں سے 34 کیسز مقامی سطح پر منتقلی کے ہیں۔ یاد رہے کہ ہانگ کانگ میں جنوری سے اب تک 1,366 افراد میں وائرس کی تشخیص اور 7 شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔
امریکہ کے اعلی ترین طبی مشیر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے ریاستوں کے گورنروں سے اپیل کی ہے کہ وہ پابندیاں ہٹانے اور کاروبار مکمل طور پر کھول دینے کے اقدام کو مؤخر کر دیں۔ امریکہ میں کرونا وائرس کی وبا پر اب تک قابو نہیں پایا جا سکا، تاہم صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آئندہ چند ہفتوں کے دوران اسکول کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کے مختلف علاقوں میں سرکاری اسکول کھولنے کا پروگرام مختلف ہوتا ہے۔ کچھ علاقوں میں اسکول اگست میں کھولے جائیں گے، جبکہ دیگر کچھ علاقوں میں اسکول ستمبر میں کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت دنیا بھر کے ملکوں میں اس بات کا جائزہ لے رہا ہے کہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے اقدامات کس حد تک مؤثر رہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ کچھ ملکوں میں دوسرے ملکوں کے مقابلے میں بہتر حکمت عملی اپنائی گئی، جس کے مثبت نتائج سامنے آئے۔ ادارے کے سربراہ ٹیڈروس ایڈنم نے دنیا کے ملکوں پر زور دیا کہ وہ لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے باہمی رابطے کو بہتر بنائیں اور کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کریں۔ اسی دوران عالمی ادارہ صحت نے دنیا بھر کے 200 سے زائد سائنسدانوں کے اس موقف کو درست قرار دیا ہے کہ کرونا وائرس ہوا کے ذریعے بھی پھیل سکتا ہے۔ امریکہ اور آسٹریلیا کے سائنسدانوں سمیت ان 200 سے زائد سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ اس بات کے بارے میں کوئی ابہام نہیں کہ وائرس سانس باہر نکالتے وقت اور کھانستے یا بات کرتے وقت ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں، جو خاصی دیر تک ہوا میں موجود رہ سکتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے ماہرین کی ایک ٹیم کرونا وائرس کی تحقیقات کے لیے چین کے دارالحکومت بیجنگ بھی جائے گی، جہاں وائرس کی ابتدا اور اس کے پھیلنے کی وجوہات کا پتہ لگایا جائے گا۔ کاشف اوان کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ماہرین یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کرونا وائرس کی ابتدا کیسے اور کہاں سے ہوئی، جس کے بعد وہ اپنی سفارشات پیش کریں گے۔ WHO کے ماہرین کی ٹیم وبائی امراض کے ماہر اور جانوروں کی صحت کے ماہرین پر مشتمل ہوگی، جو 2 روز تک بیجنگ میں قیام کریں گے۔ دنیا بھر میں اب تک کرونا وائرس سے 5,57,000 سے زیادہ افراد ہلاک اور 1,20,00,000 سے زیادہ متاثر ہو چکے ہیں۔ تاہم اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس وبا نے کہاں سے جنم لیا تھا۔ امریکی خبر رسائی ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق عالمی تنظیم کے ایک اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ماہرین یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کرونا وائرس جانوروں سے انسان میں کس طرح منتقل ہوا اور سب سے پہلے اس وائرس نے کہاں جنم لیا۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کرونا وائرس چمگادڑوں سے دیگر جانوروں میں پھیلا، جس کے بعد یہ گزشتہ برس کے اواخر میں چین کے شہر ووہان کی ایک مارکیٹ سے انسانوں میں منتقل ہوا تھا۔ تاہم بعض ممالک اس خیال کی نفی کرتے ہیں۔ امریکہ نے الزام عائد کیا تھا کہ یہ وائرس چین کی لیبارٹری سے دنیا بھر میں پھیلا ہے۔ رواں برس مئی میں ورلڈ ہیلتھ اسمبلی میں 120 سے زائد ملکوں نے مطالبہ کیا تھا کہ کرونا وائرس کی جنم بھومی کی تحقیقات کی جائے۔ چین اس بات پر زور دیتا آیا ہے کہ عالمی ادارہ صحت کرونا وائرس پر اپنی تحقیقات ضرور کرے، لیکن اس سے پہلے وبا پر قابو پا لیا جائے۔ آخری مرتبہ عالمی ادارہ صحت کے ماہرین کی ایک ٹیم نے فروری میں چین کا دورہ کیا تھا، جس کی قیادت کینیڈا کے ڈاکٹر بروس ایلورٹ کر رہے تھے۔ ڈاکٹر بروس نے اپنے دورے سے واپسی پر کرونا وائرس پر قابو پانے اور معلومات کے تبادلے پر چین کی کوششوں کو سراہا تھا۔ تاہم کینیڈا اور امریکہ کے حکام نے ان پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ ڈاکٹر بروس کا جھکاؤ چین کی طرف ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی عالمی ادارہ صحت پر الزام عائد کر چکے ہیں کہ اس نے کرونا وائرس سے متعلق درست اور بروقت معلومات فراہم نہیں کی۔ صدر ٹرمپ ڈبلیو ایچ او کی فنڈنگ روکنے سمیت تنظیم کو خیرباد بھی کہہ چکے ہیں۔ یاد رہے کہ امریکہ دنیا میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے، جہاں اب تک 133,000 سے زیادہ افراد ہلاک اور 31,00,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ امریکہ، برازیل اور بھارت عالمی وبا سے متاثر ہونے والے ملکوں کی فہرست میں بالترتیب پہلے، دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں، جہاں کرونا کیسز میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ امریکہ میں یومیہ کیسز کی تعداد 60,000 اور بھارت میں 25,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ چین نے اس وبا پر قابو پانے کا دعویٰ کیا ہے، جہاں 4,500 سے زیادہ اموات اور 83,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔
خبریں ختم ہوئیں، لیکن نیوز شو جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد مزید رپورٹیں آپ کے لیے پیش کریں گے۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ عالمی بینک نے اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے حوالے سے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے پاکستان میں سیاحت کے شعبے پر پڑنے والے اثرات کے نتیجے میں پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار میں 3,64,00,000,000 کی کمی ہو سکتی ہے، اور پاکستان میں سیاحت کے شعبے سے وابستہ لگ بھگ 9,00,000 افراد کے روزگار کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف عالمی مالیاتی ادارے IMF نے توقع ظاہر کی ہے کہ پاکستان میں معاشی سرگرمیاں بحال ہونے کے ساتھ آئندہ سال سے پاکستان کی معیشت میں بتدریج بحالی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
کرونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان کی صحت کے شعبے کو بھی ایک مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے ہونے والی لاک ڈاؤن اور ذرائع آمد و رفت معطل ہونے کی وجہ سے ملک میں صحت کا شعبہ بھی متاثر ہوا ہے۔ عالمی بینک کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے صحت کے شعبے کے درپیش بحران کے پیش نظر جنوبی ایشیا کی حکومتوں نے صحت کی صنعت سے وابستہ افراد کے روزگار اور ان کے کاروبار کو بچانے کے لیے ہنگامی پروگرام شروع کر رکھے ہیں۔ تاہم عالمی بینک کے مطابق خطے میں کرونا وائرس کی وجہ سے سفر و سیاحت سے وابستہ خدمات کی طلب میں 6 سے 9 ماہ کے دوران کمی ہو جائے گی، جبکہ اس کے بعد ان خدمات کی بحالی میں دگنا وقت درکار ہوگا۔ اقتصادی امور کے ماہر عابد سلہری کا کہنا ہے کہ پاکستان میں صحت کا شعبہ اس سطح پر نہیں ہے جس طرح ان کے بقول جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک نیپال، سری لنکا، بھارت اور مالدیپ میں ہے، جہاں بیرونی ممالک سے آنے والے افراد کی ایک بڑی تعداد صرف صحت کے لیے آتی ہے۔
لیکن جو ٹوریزم کا شیئر ہے جی ڈی پی میں، جو کہ انڈیا میں ہے یا جو سری لنکا کی جی ڈی پی میں ہے یا جیسے نیپال، جو کہ مینلی ایک ٹوریزم بیسڈ اکانومی ہے، تو اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو جی ڈی پی میں شیئر کم ہونے کی وجہ سے اگر ٹوریزم متاثر ہوئی بھی ہے تو شاید اس طریقے سے وہ اکانومی کو متاثر نہیں کر رہی جس طرح کے باقی فیکٹر جو ہے وہ اکانومی کو متاثر کر رہے ہیں۔
تجزیہ کار عابد سلہری کے بقول جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک کی نسبت پاکستان کی قومی پیداوار میں صحت کا حصہ بہت کم ہے۔
تو وہ اکانومی ہے وہ ٹوریزم بند ہونے کے بعد یقینی طور پر بہت مشکلات کا شکار ہے۔ ہماری اکانومی کیونکہ آلریڈی ڈائیورسیفائڈ تھی، ٹوریزم پہ اس کا میجر ڈیپینڈنس نہیں تھی، تو اس وجہ سے یہاں پہ جو میجر افیکٹ پڑ رہا ہے وہ پڑ رہا ہے جو ہماری ایکسپورٹس اگر متاثر ہوتی ہیں یا اگر کاروبار بند ہوتے ہیں یا جو سروسز سیکٹر ہے اگر وہ متاثر ہوتا ہے تو وہ ایک ہے جو کہ آپ کی اکانومی کو ہٹ کر رہے ہیں۔
دوسری طرف عالمی مالیاتی ادارے IMF نے کہا ہے کہ پاکستان میں معاشی سرگرمیاں بحال ہونے کے ساتھ آئندہ مالی سال کے دوران پاکستانی معیشت کی بتدریج بحالی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ اسلام آباد.
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ہندوؤں کے ایک مندر کی تعمیر پر بعض عناصر کی جانب سے مزاحمت کی جا رہی ہے. حکومت نے اب یہ معاملہ پاکستان کی اسلامی نظریاتی کاؤنسل کو بھیج دیا ہے کہ وہ اس بارے میں فیصلہ کرے کہ شریعت اور پاکستان کے آئین اور اس کے بین الاقوامی معاہدوں میں شمولیت کے پیش نظر اس مندر کی تعمیر میں کیا کوئی قباحت ہے، اور اگر یہ مزاحمت جاری رہتی ہے تو کیا عالمی سطح پر پاکستان کے امیج پر اثر پڑے گا. اس بارے میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے سربراہ قبلہ ایاز اور تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک سے گفتگو کی. جب قبلہ ایاز سے پوچھا گیا کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں تو انہوں نے کہا،
تو یہ سوال اب اسلامی نظریاتی کاؤنسل کی طرف بھیجا گیا ہے، اور ہماری جو ریسرچ ٹیم ہے، شعبہ تحقیق ہے، اس کو ہم نے حوالے کیا ہے، وہ اس پر کام کر رہا ہے، اور امید ہے کہ اس میں ہم مختلف حوالے جو ہیں وہ دیکھنے کی کوشش کریں گے. شریعت کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں گے کہ شریعت کا ایک تو دور وسطی کا تصور تھا کہ جس میں قیام جو تھا، نئے جو مذہبی عبادت گاہیں ہیں ان پر ایک قسم کی پابندی عائد کی گئی تھی. پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو نہرو لیاقت پیکٹ ہے 1950 کا، یا پاکستان کا آئین ہے 1973 کا، کہ جس میں مذہبی آزادی دی گئی ہے، عبادت کی آزادی دی گئی ہے، تو اب بہت سارے سوال یہ سامنے آتے ہیں، اور قانونی ماہرین بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ جب پیکٹ اور آئین عبادت کی اجازت دیتا ہے بلکہ یہ حق دیتا ہے، تو پھر عبادت کے لیے عبادت خانہ جو ہے اس کو پھر کیسے روکا جائے گا یا اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو یہ مختلف سوالات ہمارے سامنے ہیں
جی،
اور اس کا جواب جو ہے یہ شعبہ تحقیق تیار کر رہا ہے.
کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس قسم کی سچویشنز کریٹ ہوتی ہیں، تو اس وقت جو پاکستان کی ایک امیج ہے دنیا میں کہ ہم اب مذہبی انتہا پسندی سے دور جا رہے ہیں، کیا اس امیج کو نقصان پہنچے گا اس قسم کے واقعات سے؟
یقیناً اس مسئلے کو جس طریقے سے اٹھایا گیا ہے اور جس طریقے سے رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے، وہ رد عمل متعدد حوالوں سے ایسا ہے کہ وہ جو مثلاً مغرب میں اسلاموفوب ایلیمنٹ ہے، اس طرح دنیا میں بہت سارے ممالک، ہمارے پڑوسی ممالک بھارت، اس میں بھی یہی ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک فضا تو تیار کی جا سکتی ہے، اور پاکستان کی یہ دلیل جو ہے کہ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو اس کے رد عمل میں اور اس کے جواب میں یہ جو مسئلہ ہے، یقیناً انڈیا کے اندر انتہا پسند عناصر یا پاکستان مخالف عناصر اس کو اسی انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے.
قبلہ یہاں صاحب بہت شکریہ آپ کا. سامعین، اس وقت تو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بریگیڈر عمران ملک صاحب، جو کہ ایک سیکیورٹی تجزیہ کار بھی ہیں. بریگیڈر عمران ملک صاحب، یہ بتائیے کہ اسلام آباد میں ایک مندر کی تعمیر کے حوالے سے جو ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ مسلمان یہ اصرار کر رہے ہیں کہ وہاں مندر نہیں بننے دیا جائے گا، اس کے کیا امپلیکیشنز ہوں گے بین الاقوامی سطح کے اوپر، جبکہ پاکستان کی امیج جو ہے اب وہ اسلامک فنڈامنٹلسٹ کنٹری کی حدود سے نکل کر کچھ بہتر ہو رہی تھی.
آپ کی بہت پرٹنٹ آبزرویشن ہے کہ واقعتاً پاکستان دوبارہ ایک بار اپنی پرانی ایک جو اسٹرگل ہے ایکسٹریمزم کے خلاف، اس میں پھر مبتلا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور اگر ہم ایک ریسپانسبل ممبر آف دی انٹرنیشنل کمیونٹی بننا چاہتے ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ قدم ملا کر چلنا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی پھر وہ اتوار اپنانے ہوں گے جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر اپنائے گئے ہیں.
اچھا عمران ملک صاحب، اگر پاکستان کے بارے میں ایک بار پھر انتہا پسندی کا تاثر بڑھتا ہے، تو ایف اے ٹی ایف سمیت دوسرے بین الاقوامی اداروں میں کیا اس کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی؟
میرے خیال میں یہ تو ایز اے میٹر آف فیکٹ ایک چیلنج ہے جس کو اپرچونیٹی میں ہمیں تبدیل کرنا چاہیے، اور یہاں پہ پاکستان کو اپنا جو کانسٹیٹیوشن ہے اور جو کانسٹیٹیوشن کے تحت جو قوانین ہیں وہ انفورس کرنا چاہیے. اور اگر پاکستان کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہندوؤں کا ان کو ان کے رائٹس ان کو دے، और ये साबित करे कि पाकिस्तान एक टॉलरेंट सोसाइटी है और एक्सट्रीमिज्म जो कि हमारे साथ पहले मंसूब की जाती थी, पाकिस्तान अब उस स्टेज से बाहर निकल गया है और पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे बाहर निकलने की। और अगर पाकिस्तान ये बना देता है तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा पाकिस्तान का, जब वो एफएटीएफ में जाते हैं वहां पे अपना केस लड़ते हैं कि हम एक्सट्रीमिज्म और फंडामेंटलिज्म के खिलाफ लड़ते हुए हमने ये काम किया है, इकदाम है जो कि पाकिस्तान को एफएटीएफ में मदद दे सकते हैं।
अच्छा, तो क्या हम एक मरतबा फिर मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ जा रहे हैं?
मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था जब उन्होंने जो दहशत गर्द थे जो कि इस्लाम के नाम को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदर तबाही मचा रहे थे, जब पाकिस्तान ने उनके खिलाफ कार्रवाई की, तो मेरे ख्याल में वो एक कामयाबी जो थी उसने पाकिस्तान का 100% काम नहीं किया, शायद आधा काम किया था पाकिस्तान ने कि दहशत गर्दों को पाकिस्तान से बाहर निकाल फेंका था। तो बाकी का आधा काम है वो ये है कि पाकिस्तान की माशरे से, सोसाइटी से एक्सट्रीमिज्म और फंडामेंटलिज्म जो है उसको खत्म करना चाहिए।
ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब, बहुत शुक्रिया।
अमरीका में नस्ली तासुब के खात्मे और समाजी इंसाफ के लिए होने वाले मुजाहरों में पाकिस्तानी अमरीकी भी शरीक हुए। अमरीका में नस्ली इम्तियाज के खात्मे और समाजी इंसाफ के बारे में मुसलमान अमरीकी क्या सोचते हैं? टेक्सस में काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस की ओहदेदार सरवत हुसैन से वॉइस ऑफ अमेरिका के नदीम याकूब की गुफ्तगू पेश खिदमत है।
ये सिस्टमैटिक चेंजेस जो है ना ऊपर से लेके नीचे तक आनी है, हर जगह आनी है। और अगर मेंटालिटी लोगों की बदलनी है तो फिर आपके एजुकेशन सिस्टम से ही शुरू करना होगा, क्योंकि अब तो जो है अच्छे भी अमेरिकन बहुत हैं जो हम लोगों के साथ खड़े होते हैं, ब्लैक लाइफ मैटर्स में आगे आगे थे वो लोग भी, मगर अगर इसको जड़ से निकालना है तो फिर स्कूलों से शुरू होगा। ये तरबियत बच्चों की होनी चाहिए, जब तक नहीं होगी ये हो नहीं सकता। रेशियल प्रोफाइलिंग अमेरिका में जो शुरू हुई थी लिंचिंग के टाइम से शुरू हुई थी, जो एटीट्यूड है कि हमारे अलावा कोई अच्छा हो नहीं सकता, रंग बहुत ज़रूरी है, और बाहर से आने वाले तो फिर ज़ाहिर है उनके ऊपर, पहले तो ये कालों पे था, अब ये सबके ऊपर आ।
ट्रेडिशनली और तारीखी तौर पे यहाँ पर जब रेसिज्म की बात होती है तो वो सिर्फ ब्लैक्स के हवाले से है कि जी अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं उनके खिलाफ है ये, लेकिन जो एशियन कम्युनिटी है, चाइनीज है या दूसरे कम्युनिटीज है, साउथ एशियन कम्युनिटी है, उनके साथ भी तो इसी तरह के एक्सपीरियंसेस रहे हैं। वो क्यों अभी तक सामने नहीं आए या अब उनको सामने आने की क्यों जरूरत है?
अफ्रीकन अमेरिकन के खिलाफ भी पहले कोई सामने नहीं आता था, ये ब्लैक लाइफ मूवमेंट ने ये शुरू किया, ठीक है, और हमारी कम्युनिटीज में जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं उनको भी हिम्मत करके एज अ होल बाहर निकलना होगा सड़कों के ऊपर। हमारे पास अभी तक एटीट्यूड ये है कि जो एक्टिविस्ट हैं हमारी तरह वो तो अफ्रीकन अमेरिकन्स के साथ और लातिनोस के साथ सबके साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन हम कितने हैं? यू कैन काउंट देम ऑन योर फिंगर्स। अपनी कम्युनिटी के लोग हमसे कहते हैं कि इनका हमारा मामला नहीं है, तुम क्यों जा रही हो बाहर, तुम क्यों अपने पे सहारा ले रही हो? और फिर यहाँ तक हमारा एटीट्यूड हो गया है बाज लोगों में कि जाहिर है जब हम लोग विजिबल होते हैं इन चीजों में तो हमारे पे अटैक्स भी शुरू हो जाते हैं, कुछ नहीं तो हेटफुल ईमेल्स आ रहे हैं, लेटर्स आ रहे हैं मेल में, और जब हमारी कम्युनिटी में पता चलता है तो लोग हमसे दूर होते हैं कि हमारे कहीं कम्युनिटी हमारे साथ दिखना पसंद नहीं करते।
आपके ख्याल में मुस्लिम कम्युनिटी या माइनॉरिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटीज को क्या करना चाहिए अपनी आवाज उठाने के लिए और अपनी आवाज ताकि सिस्टमैटिक चेंजेस हो?
जहां तक मुसलमानों का सवाल है कि हमारे पास जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी इस्लाम का हिस्सा है, मेरी नजर में अगर आप आवाज नहीं उठाओगे तो आप मुसलमान हुए तो हाँ, आप वो इस्लाम का मेन रुकन तो फॉलो ही नहीं कर रहे ना, कुछ नहीं है तो अपनी जगह से वो जो मार्च कर रहे हैं बाहर, उनको उनके पास पानी नहीं है, जाके उनको पानी बांट दो भाई, कुछ कर दो, किसी सूरत से उनके साथ रहो। लेकिन हमारे पास तो काले गोरे का इतना फर्क है कि खुद मुसलमानों में जो इंडियन पाकिस्तानी मुसलमान हैं, बांग्लादेशी हैं,
तो रेसिज्म हमारे अंदर साउथ एशियन कम्युनिटी खासतौर पे कलर के बारे में, वो यहाँ पे उसके बारे में कुछ अवेयरनेस आ रही है कम्युनिटी में, कुछ हालात बेहतर हो रहे हैं?
अभी वी स्टिल हैव टू गो अ लॉन्ग वेज, ठीक है, बहुत से लोगों में हो गए हैं बेहतर, लेकिन पीछे से तो जरूर कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छा काम है, ये है, नहीं करना चाहिए। और कईयों को तो पता ही नहीं है, न्यूज भी नहीं देखते, और जैसे उनका मामला नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा था कि वो पूछते हैं कि भाई हमारा मामला नहीं है तो तुम क्यों उठ रहे हो, तो वो हमारे पास अभी पूरे तरीके से आया नहीं, लेकिन फिर भी पहले से बेहतर है। और सबसे ज्यादा यंगर जनरेशन जो है ना, हमारा यूथ, वो जरूर बाहर निकल रहा है। माँ बाप अगर ना भी चाहें तो वो फिर भी निकल आएंगे, तो माशाल्लाह उनसे उम्मीद है। हम लोगों की जनरेशन जो है अभी स्टिल काफी बैकवर्ड है।
नदीम याकूब ये रिपोर्ट पेश कर रहे थे। अमरीकी माहरीन का कहना है कि कोरोना वायरस के बाद दफातर में ड्रामाई तब्दीलियां होने वाली हैं, जैसे दाखिले पर दर्जा हरारत की जांच और मोबाइल ऐप से चलने वाली लिफ्ट्स। ज्यादातर लोगों के घरों से काम करने के बायस अमरीका में ज्यादातर दफातर खाली हैं, तो आर्किटेक्ट्स दफ्तरों को नई हकीकत में तब्दील करने में मसरूफ हैं। इमरान जदून तफसील बताते हैं।
रियल स्टेट डेवलपर्स कंपनी JBG स्मिथ इस वक्त शुमाली वर्जीनिया में अमेजोन का कॉरपोरेट हेडक्वार्टर तामीर कर रही है, जिसे HQ2 कहा जाता है। बिल्डर ने हाल ही में अपना एक मंसूबा पेश किया है कि अमरीकी मुलाजमीन दोबारा अपने काम पर कैसे लौट सकेंगे।
अगर आप हमारे मंसूबे को देखें तो ये जानबूझकर इस तरह तरतीब दिया गया है कि सब कुछ तरतीब से हो, लिहाजा हम मुलाजमीन की आमद की तरतीब और उन तमाम चीजों से शुरू करते हैं जो हमारे लॉबी डिजाइन को मुख्तलिफ बनाते हैं, सारे साइंस जो हमने शामिल किए हैं।
माहिरीन को जो चीज ज्यादा परेशान कर रही है वो बड़े अवामी मकामात हैं। हर रोज सैकड़ों लोग दफातर के मरकजी हिस्सों में लिफ्ट के बटनों और दरवाजों के हैंडल्स को छूते हैं। खुसूसी मोबाइल एप्स की मदद से मुलाजमीन को इन चीजों को हाथ लगाए बगैर इस्तेमाल करने की सहूलत मिल जाएगी।
कुछ अहम चीजें जिन पर हम काम करना चाहते हैं वो हैं जिन्हें हम इमारत के टच पॉइंट्स कहते हैं। वो यकीनी तौर पर ऐसी चीजें हैं जैसे दाखिल होने का दरवाजा, लिफ्टें, बाथरूम्स और रेस्टरूम वाले मकामात। और इस तरह हम जो अभी करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि हर चीज के छुए जाने को कैसे कम से कम कर सकें।
आलमी वबा के फैलने से पहले डेवलपर्स का बुनियादी काम एक दफ्तर की इमारत में ज्यादा से ज्यादा वर्क स्टेशंस बनाना था, लेकिन इस नई हकीकत के साथ वो तरजीहात तब्दील हो चुकी हैं। कारकुनों को ज्यादा से ज्यादा बाहर जाने की भी तरगीब दी जाएगी।
COVID-19 के बाद के ऑफिस डिजाइन में एक बहुत बड़ा रुझान पैदा होने वाला है, और ये पहले से ही उसी तरफ जा रहा था, और वो ये है कि दफातर के डिजाइन में बाहर बैठने की जगह शामिल किए जाना। इससे पहले डेवलपर्स इस ख्याल के सबब बैरूनी जगह पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे कि बाहर की जगह कम इस्तेमाल होती है, खास तौर पर टेक्सास में जहाँ गर्मियों में दर्जा हरारत 110 डिग्री तक पहुँच जाता है।
रियल स्टेट के माहिरीन का कहना है कि आलमी वबा के बाद ऑफिस की जगहों की मांग में नुमाया कमी भी आ सकती है, क्योंकि बहुत से लोग घरों से काम जारी रखेंगे और दफातर की मौजूदा जगहों को असर नो तश्कील देने की जरूरत पड़ सकती है। ट्विटर के CEO जैक डोर्सी ने पहले ही ऐलान किया है कि वबा के खत्म होने के बाद भी उनका तमाम अमला घर से काम कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट और जिलो जैसी दीगर टेक्नोलॉजी कंपनियां भी इसकी पैरवी करेंगी।
हम थोड़ा सा घबराए हुए हैं कि लोग मजीद इमारतें नहीं बनाएंगे, लेकिन ये होगा कि लोग मौजूदा जगह लेकर उसके बारे में सोचेंगे कि वो इसकी तश्कील नौ कैसे कर सकते हैं।
ऑफिस की जगह की तब्दीलियों से रिहाइश में भी तब्दीली आएगी। इस वबाई मर्ज के दौरान बहुत से लोग अपने कमरों और किचन से काम करते रहे हैं, लेकिन मुस्तकबिल में डेवलपर्स अपार्टमेंट्स और मकानात को लाजमी तौर पर दफ्तर की जगह के साथ डिजाइन करना शुरू करेंगे। मैक्सिम मस्कोलकोव के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका।
और आखिर में कुछ खेलों की खबरें वसीम सिद्दीकी पेश करते हैं।
एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप 2020 आइंदा 7 जून तक के लिए मुलतवी कर दिया है, जिसके बाद इंडियन प्रीमियर लीग IPL के इनेकाद की राह में आने वाली एक बड़ी रुकावट दूर हो गई है। IPL के 13वें सीजन के इनेकाद में भारत को दो रुकावटों का सामना था, एक एशिया कप 2020 और दूसरा ऑस्ट्रेलिया में रवां बरस अक्टूबर और नवम्बर में शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप। इन दोनों बड़े इवेंट्स के इनेकाद की सूरत में भारत के लिए रवां बरस IPL कराने के लिए तारीखें नहीं मिलती, तहम एशिया कप के मुलतवी होने से इस राह में आने वाली एक रुकावट दूर हो गई है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप भी कोरोना वायरस की वजह से मुलतवी होता नजर आ रहा है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने IPL सीजन 13 के लिए मनसूबा बंदी शुरू कर दी है, ताहम भारत में COVID-19 केसेज में इजाफे की वजह से मुमकिन है कि इवेंट बैरूनी मुल्क मुंतकिल किया जाए। इस हवाले से मुत्तहिदा अरब अमीरात, श्रीलंका अमेरिका और न्यूजीलैंड पहले ही आईपीएल की मेजबानी के लिए भारत को पेशकश कर चुके हैं। रवा साल एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान ने करना थी, लेकिन मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस की वजह से पीसीबी ने टूर्नामेंट की मेजबानी श्रीलंका से तब्दील कर ली थी। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जुमेरात को एशिया कप 2020 कप के अल्तवा के ऐलान के साथ ही इस अजम का इजहार किया है कि काउंसिल एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट आइंदा साल श्रीलंका में इनाकात के लिए कोशिशें जारी रखेगी, जबकि 2022 में इस इवेंट की मेजबानी पाकिस्तान करेगा।
और इस खबर के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पश्तून तहफ्फुज़ तहरीक के रहनुमाओं के खिलाफ 26 मई 2019 को शिमाली वजीरस्तान के तहसील दत्ताखेल के इलाके खड़कमर में होने वाली झड़प के दायर करदा मुकदमा वापस ले लिया है। इंसदाद दहशतगर्दी पुलिस ने इस सिलसिले में बन्नू की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें हुकूमत की जानिब से इस मुकदमे को वापस लेने की इस्तदा की गई है। खड़कमर के इस वाके में मजमू तौर पर 15 अफराद हलाक हुए थे, जबकि पश्तून तहफ्फुज़ तहरीक के रहनुमाओं के खिलाफ 3 अफराद के कत्ल और 15 अफराद के जख्मी होने का मुकदमा दर्ज किया गया था। और इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा की रिपोर्टों पर मबनी न्यूज शो खत्म करने की बहजत जिलानी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिस्तन हमारे